الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محرم کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ کا دن گزر چکا ہے. محرم، جیسے کہ گزشتہ دروس میں عرض کیا گیا، اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے، اور اشہر حرم کے جو چار مہینے ہیں، حرمت والے خاص مہینے، ان میں سے ایک ہے. ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور پھر یہ تین تو آگے پیچھے، اور پھر الگ سے رجب کا مہینہ. گزشتہ دروس میں بھی میں نے عرض کیا کہ محرم کا جو خاص تعلق ہے عبادات سے، معمولات سے، اس میں جو مسنون عبادت ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے. اور عاشورہ کا روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن، عاشورہ کے موقع پر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح عطا کی، اور ان کے ہاتھوں بنو اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی. موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پانی سے پار ہو گئے، پانی نے خشک رستہ دے دیا، اور اسی پانی میں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا. چونکہ اس وقت بنو اسرائیل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے تھے اور وہ مومن تھے، اور ان کو فتح عطا ہوئی، اس لیے اس امت کو بھی اس کا حکم ہوا کہ یہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس جماعت کی نصرت کی تھی اس کے شکرانے میں روزہ رکھو. یہ روزہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان فرمائی کہ ہم موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اہل کتاب کی نسبت ہمارا زیادہ تعلق ہے، نبی کا نبی سے، امتیوں کا امتیوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دوسرے انبیاء سے. تو اس لیے ہمیں بھی اس کی ترغیب دی گئی. رہا یہ کہ جو اب محرم میں ایک طبقہ کرتا ہے، اور ان دنوں کو جس طرح ایک طبقہ مناتا ہے، اس کا شریعت کی روشنی میں کوئی، اس کی کوئی صحیح اور مضبوط بنیاد ہے یا نہیں، اس کا کوئی جواز ہے یا نہیں، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محرم میں یوں تو بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے. ذو الحجہ کی 27 کی شب تھی، اور فجر کی نماز تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر اس مجوسی نے، ابو اللؤلؤ، اس نے فجر کی نماز کے دوران حملہ کیا، اور حضرت عمر زخمی ہوئے، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. تو محرم کے اس امت میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح 10 محرم میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ کربلا عراق کی ایک سرزمین کا نام ہے، اور اس وقت یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مع ایک جماعت کے، اپنے خاندان کے افراد کے، مدینہ منورہ سے سفر پر نکلتے ہیں اور عراق کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہاں ان کو ظلمن شہید کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اب اس واقعہ کو بنیاد بنا کر ایک طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو داغدار کرنا چاہتا ہے، حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس پورے خطے کے امیر رہے، شام کے، عراق کے اور پوری اسلامی دنیا کے، ایک زمانے کے لیے جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اس وقت تو وہ دنیا سے جا چکے تھے، اس کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک طبقہ اس واقعے کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ گویا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جرم حضرت معاویہ کے نام، حالانکہ حضرت امیر معاویہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور وہ اس وقت دنیا سے جا چکے تھے، ان کی امارت کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن، بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے تو بیعت کر لی تھی، اور یہ بیعت اتنی مبارک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، اس سے پہلے بتایا تھا کہ میرے اس بچے کے ہاتھوں اللہ سبحانہ و تعالی 2 عظیم اہل ایمان کی جماعتوں میں اتحاد پیدا فرمائے گا۔ تو ایسا ہوا۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، اس تفصیل میں ہم جائیں تو گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن اجمالی طور پر ہوا یہ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں اسلامی سلطنت بہت پھیل چکی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو دور ہے، اس کے جو آخری سن تھے، ان میں کچھ فسادیوں نے حالات خراب کرنے شروع کر دیے، انہوں نے کچھ شر پسند عناصر جو ہیں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت شروع کر دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے بالآخر شہید کر دیا۔ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عثمان اپنے گھر میں مدینہ منورہ میں محصور ہیں، اور حضرت عثمان کے اس وقت خلیفہ راشد ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کمانڈر ان چیف ہیں، حضرت عثمان کے ایک اشارے پر ان باغیوں کو کچلا جا سکتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں چاہتے تھے کہ میری خاطر خون خرابہ ہو، انہوں نے اپنی جان دے دی، لیکن اس جنگ سے بچنے کے لیے اس کی اجازت نہ دی کہ جو لشکر موجود تھا، جس کو پوری دنیا میں فتوحات حاصل ہو رہے تھے، اور اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے غلط طور پر لیا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پہرے کے لیے اپنے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین کو دروازے پر کھڑا کیا تھا، اسی لیے باغی دروازے سے داخل نہیں ہو سکے، انہوں نے چھت پھلانگ کر جو ہے داخل ہو کر حملہ کیا ہے، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب حملہ ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کی گئی، تو خون قرآن کریم کے اوراق پر گرے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ظلمن شہید کیا گیا، تو ان کے دفاع کے لیے خود حضرت حسن، حضرت حسین دروازے پر کھڑے تھے، لیکن باغی دوسرے رستے سے داخل ہوئے، چھت سے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا پتہ چلا تو اپنے بیٹوں کو ناراضگی سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو دروازے کا پہرا دے رہے تھے، وہ دروازے سے داخل نہیں ہوئے، انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی. اگر یہ والہانہ تعلق نہ ہوتا تو کیا حضرت علی اپنے بیٹوں کو اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے دفاع کے لیے دروازے پر کھڑے رہتے؟ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کا دور ہے، اور اب یہ اختلاف پڑ گیا کہ جو باغی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہو، ان کو کیا سزا دی جائے، ان سے کیسے بدلہ لیا جائے. تو اس میں بڑی تفصیل ہے اور یہ ایک فقہی اور قانونی مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی یہ بات پیش نہیں آئی تھی کہ مسلمانوں کے اندر رہنے والوں کے ساتھ جنگ ہو. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور سے شام کے علاقے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم تھے اور گورنر تھے. تو اس معاملے میں کہ باغیوں کے ساتھ کیسے نبھایا جائے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں اختلاف تھا، اور یہ ایک دینی اختلاف تھا، دونوں حضرات کو آپس میں احترام اور محبت کا تعلق تھا. اور پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت بھی پیش آ گئی تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. اور جو ایک وقت کے لیے ایک اختلاف چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور ساری امت متحد ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں. لیکن اسی طریقے پر حضرت ازواج مطہرات کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر اور ذی النورین حضرت عثمان کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں. اور اسی طریقے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بہت سارے مناقب اور فضائل ہیں. تو اس لیے حضرت یعنی تاریخ کو یوں پیش کرنا کہ اگر تمہارا تعلق اہل بیت سے ہے تو صحابہ سے نہیں، صحابہ سے ہے تو اہل بیت سے نہیں، یہ جھوٹ ہے اور افتراء ہے. اہل السنہ والجماعہ مسلمان اس پر متفق ہیں کہ ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، ہمارا تعلق اور ہماری محبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی ہے، تمام خلفاء راشدین سے ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حضرت حسن حسین سے بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ بات بالکل دو ٹوک ہے. اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہے، اس میں ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کی حفاظت پر قادر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس قرآن کے پاس باطل قریب نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ اتارا ہوا ہے تنزیل من حکیم حمید، اس حکمت والے قابل حمد ذات سے کہ جو اس کی حفاظت کرنے پر قادر ہے. اب اس کی کیا تفسیر ہے اس آیت کی کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے قرآن کے پاس جھوٹ اور باطل نہیں داخل ہو سکتا، نہیں آ سکتا، اس کی کیا تفسیر ہے؟ کیا مطلب آگے سے، کیا مطلب پیچھے سے، کیا مطلب؟ تو علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کون، اس کے بعد میں کون. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جبریل امین ہیں، جبریل کے ساتھ امین، نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ. تو جب جبریل قرآن لایا تو اس نے خیانت نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ. تو صحابہ نے بھی خیانت نہیں کی، تو قرآن ادھر سے بھی محفوظ اور ادھر سے بھی محفوظ. امانت داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام آگے پہنچایا، اور صحابہ کرام نے امانت داری کے ساتھ اس کو لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عدل کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ اس کو آگے پہنچایا. تو دونوں طرف سے، ادھر سے جبریل امین کا اور کا لانا وحی کو، اور ادھر صحابہ کا اس کو وصول کرنا، اس میں وہ امانت دار ہیں. اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام جب قرآن نازل ہوتا تھا تو لکھتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مخصوص حضرات کو، کاتبوں کو لکھواتے تھے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھوا رہے ہوں اور ایسے صحابی کو، ایسے کاتب کو منتخب کریں جو لکھنے میں خیانت کریں. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی قرآن کی روح سے کہ قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ بھی جانیں کہ صحابہ میں جو لکھنے والے تھے ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، وہ بھی کاتب وحی ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ، یہ نیک صورت، نیک سیرت حضرات ہیں، اور معزز اور مقرب اور شریف حضرات ہیں جنہوں نے قرآن کو لکھا. ادھر کی لکھائی فرشتوں کو کا کام آسمان میں لوح محفوظ پر لکھنا، اور ادھر زمین پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم فرشتوں جیسے انسان. تو ان لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. اور پھر جب یہ قرآن لکھا ہوا، جمع کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ ہے، اور یمامہ کے علاقے میں مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، اس کے مقابلے کے لیے اور سرکوبی کے لیے صحابہ کرام ایک بہت بڑا لشکر لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور بہت سارے حضرات اس میں شہید بھی ہوئے، بہت سارے حفاظ صحابہ میں سے شہید ہوئے. اور مسیلمہ کذاب کو پھر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے پھر مسیلمہ کذاب کو قتل کیا اور جہنم رسید کیا، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اسلام سے پہلے بہترین انسان کو شہید کیا اور اسلام کے بعد بدترین انسان کو قتل کیا. تو مسیلمہ کذاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس کے متبعین اور اس کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا تھا، اس کو ختم کیا گیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور اس موقع پر بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. ان شہادتوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات اللہ کی طرف سے القا ہوتی ہے، جو اس امت کے محدث ہیں، جن کے دل پر اب اللہ سبحانہ و تعالی حق ڈالتے تھے اور جن کی زبان پر حق جاری ہوتا تھا، ان کو یہ فکر ہوئی کہ قرآن ضائع ہی نہ ہو جائے اگر سارے حفاظ شہید ہو جائیں گے. لکھا ہوا تو ہے، اس کو ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں، مختلف صحابہ کے پاس مختلف اجزاء ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کرنا شروع کیا. شروع شروع میں حضرت ابوبکر کو فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، اب ہم کیسے کریں؟ لیکن حضرت عمر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو شر صدر ہو گیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس کام کو شروع کروایا. اور حضرت ابوبکر صدیق ہی کے دور خلافت میں یہ ایک ہی مصحف میں یکجا جمع کر دیا گیا. اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہ اسی طرح محفوظ، پھر حضرت عمر کے زمانے میں، اور پھر حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کے لیے یہ مصحف حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہتا ہے. اب یہ نام نوٹ کریں، حضرت ابوبکر، پہلے تو میں نے عرض کیا لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ، پھر حضرت ابوبکر، انہوں نے اس کو جمع کرایا حضرت عمر کے کہنے پر، پھر یہ مصحف حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا اور حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس کئی مہینوں تک رہتا ہے، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ امانتاً رہتا ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کے پاس پہنچتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے کئی نسخے بنواتے ہیں اور ان کو پوری اسلامی دنیا میں بھجواتے ہیں، چنانچہ حجاز میں، مکہ مدینہ میں، نجد میں، یمن میں، بحرین میں، اور اسی طرح شام میں، مصر میں، عراق میں، اسلامی دنیا میں اس کے نسخے بھیج دیے جاتے ہیں، اور اس مصحف کو مصحف عثمانی کہتے ہیں، اور وہ وہی مصحف ہے جو آج ہمارے پاس ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن شریف ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اب یہ نام نکال دو حضرت امیر معاویہ کی کتابت، کہ ٹھیک ہے ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے خدا نخواستہ، اور جی حضرت ابو بکر پر اعتماد نہیں ہے تو ان کو نکال دو، حضرت عمر کو بھی نکال دو ان پر اعتماد نہیں، حضرت حفصہ کو نکال دو، اور پھر حضرت عثمان کو نکال دو جیسے کہ ایک جماعت کرتی ہے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام. تو اب یہاں بھی عجیب معاملہ ہے، حضرت عائشہ کی یہ خصوصیت ہے اور حضرت عائشہ کے مناقب اور فضائل میں سے یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تھے، اور اس حال میں بھی جبریل علیہ السلام وحی لے کر اترتے تھے، اور بقیہ ازواج مطہرات کے بستر میں وحی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اس حال میں بھی وحی نازل ہوتی تھی. یہ حضرت عائشہ کے فضائل اور مناقب میں سے ہے. تو جو قرآن اس ماحول میں نازل ہوا اور جس کی حفاظت کے لیے ان حضرات کو اللہ نے استعمال کیا، ان کا نام نکال دو تو آپ کے پاس قرآن کہاں رہا؟ پھر قرآن کہاں رہا آپ کے پاس؟ تو اسی لیے جو جماعت محرم کا نام لے کر اور صحابہ کرام اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے ان جلیل القدر صحابہ کرام کی جماعت کی تنقید کرتی ہے، تبرہ کرتی ہے، اس جماعت کو یہ قرآن نصیب نہیں ہوتا. آج بھی ان میں سے پوری دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، اور علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ جب تم نے ناشکری کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی نمک کی یعنی نمک حرامی کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو اپنے محسن کا ناشکر ہو، تو جب تم نے ناشکری کی، تم نے ان خدمات کو تسلیم نہیں کیا، مسترد کیا، تم نے امیر معاویہ کی گستاخی کی، تم نے ابو بکر و عمر کی گستاخی کی، تم نے حضرت حفصہ حضرت عائشہ کی گستاخی کی، جب تم نے حضرت عثمان کی گستاخی کی اور بے ادبی کی، تو تم خود محروم ہوئے، تمہارے دل سے قرآن کو نکال دیا گیا اور تمہیں اس کی توفیق نہیں ہوتی، تم میں حفاظ پیدا نہیں ہوتے، تمہارے ہاں تراوی بھی نہیں ہے، اور تراوی قرآن کریم اور حافظوں کے حفظ کی حفاظت کے لیے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے. حفاظ قرآن تراوی کی برکت سے یاد رکھتے ہیں، تو تمہارے اندر نہ تراوی ہے، نہ قرآن ہے، نہ حفاظ ہے، اور پھر کہتے یہ ہو کہ دین تمہارے پاس ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو چوکنا رہنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور ہمارے ہاں کوئی سوگ کا دن نہیں ہے کہ جس کو سالانہ طور پر منایا جائے. یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے کہ پیٹو اور جلوس نکالو، اور یہ کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز نہیں ہے ان حضرات کے لیے، بلکہ ان کے لیے تو دعائے مغفرت ہے کہ اے اللہ، اس لیے کہ جب نیک لوگوں کے لیے، بخشے ہوں کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو ان کے درجات اور بلند ہوتے ہیں، کہ اے اللہ اس امت کے شہداء کو اور بلند درجات عطا کر، اور امت مسلمہ کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا کر، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو اور بلند فرما. تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھنا اور سلیم الصدر رہنا، یہ صرف اچھا نہیں ہے بلکہ شرعی فریضہ ہے، اور ایمان کا اس پر مدار ہے. اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں دل میں کھوٹ آئے گی، تو اسی حساب سے دل میں زنگ لگ جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بدگمانی کرنا فسق ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بدگمانی کرنے والے فاسق ہیں، اور زبان پر اس بدگمانی کو ظاہر کرنے والے اس سے بڑے فاسق ہیں، اور یہ نفاق ہے. اور جیسے کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کو نہ ماننے والوں کو اللہ نے منافق اور سفہا اور نادان کہا، اسی طرح اس زمانے میں بھی جو لوگ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں پالتے ہیں دشمنی اور کینہ اور عداوت، کس کے لیے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ حضرات اس دور کے منافق اور فاسق ہیں، ان کے شر سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ جب صحابہ کو برا بلا کہیں تو ان کو کہنا چاہیے لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس برائی پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو۔ تو اس لیے ہم صحابہ کرام کو عزیز رکھتے ہیں اور ہم ان کے تقلیدی ہیں، ان کے ایمان کے مطابق ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسا ایمان لاؤ گے جیسا ان کا ایمان تو تم نے ہدایت پائی، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جو لوگ ان سے مخالفت کریں گے، معاندت کریں گے، وہ مخالفت میں ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہے، اور اللہ ان کو کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ یکفی کا ہم اللہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی طرف سے اللہ ان کو کافی ہے، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ تو اس لیے ہم نے صحابہ کو مان کر چلنا ہے اور ان کو اپنا مقتدا مان کر چلنا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم صحابہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی اس بات کو سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ، اس پر میں اپنی بات سمیٹتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ پر ایمان کیسے لانا چاہیے، یعنی آپ پر ایمان کیسے لانا چاہیے، تو اتباع کرنی ہے نا، تو ہم کہیں کہ ہمیں اگزامپل چاہیے، ہاؤ ٹو بلیو، کہ حضور پر ایمان کیسے لانا ہے، تو یہ مثال کہاں ملے گی، یہ مثال صحابہ سے ملے گی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور پھر وفاداری دکھائی، ویسے ہی ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اسی مفہوم کے ساتھ، اور ویسے ہی ہم نے وفاداری دکھانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی محبت عشق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے ایسی، ہمارے دلوں کی ایسی ایسی کھوٹ سے اور بدگمانی سے حفاظت فرمائے، ہمیں ان کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے اور ان کے مشن پر رکھے اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ حشر فرمائے، اور اس دور کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ۔